على محمد الامین، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتینوں حضرات، قرآن مجید میں قراءتوں کے اختلاف کے بارے میں جو روایت بالعموم موضوع بحث رہتی ہے، اس کا ہم نے تجزیہ پچھلی نشست میں کیا ہے، اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ روایت نہ صرف یہ کہ اپنے متن کے لحاظ سے خلاف عقل ہے، قرآن مجید کی تصریحات کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بارے میں تاریخ کے مسلمہ حقائق کے خلاف ہے، بلکہ زیادہ تر جن صاحب نے اسے روایت کیا ہے وہ بھی کوئی بڑی قابل اعتماد شخصیت نہیں ہے۔ اس بحث کے آخر میں ہم نے امام لیث بن سعد کا وہ خط پڑھا ہے جس میں وہ ابن شہاب زہری کے بارے میں اپنا تاثر بیان کرتے ہیں کہ وہ دین کے معاملے میں اپنی آرا بیان کرتے تھے، اور اس میں شک نہیں ہے کہ بہت صاحب علم و فضل آدمی تھے، لیکن ان کی آرا میں غیر معمولی تناقض ہوتا تھا۔ نہیں، اس میں یہ جملہ آپ نے سنا نہیں، سیاح میں یہ اصلا ابن شہاب زہری کی وسائل، یہ جو جملہ ہے نا، یہ اصل میں سیدنا صدیق اور سیدنا عثمان کے دوران میں جو قرآن کی جمع و تدمین کی روایتیں ہیں ان پر تبصرہ ہے۔ جو بات بیان کی جا رہی ہے، ایک ہے قراءت کی روایت اور ایک ہے قرآن مجید کیسے جمع کیا گیا، اس کی کیسے تدوین کی گئی۔ اس میں بھی کچھ اور روایتیں موجود ہیں، لیکن اصلا یہ ابن شہاب زہری سے۔ قراءت کی روایتوں کے بارے میں تو ہم بحث کر چکے اوپر، اس کے بارے میں یہ ان روایتوں کی حقیقت ہے، یعنی قراءت کے بارے میں بھی اور قرآن کی جمع و تدوین کے بارے میں بھی۔ لہذا یہ بالکل قطعی ہے کہ قرآن کی ایک ہی قراءت ہے جو ہمارے مصاحف میں ثبت ہے، یعنی اس وقت جو ہمارے مصاحف ہیں ان میں جو قراءت امت کے تواتر کے ساتھ نقل ہو رہی ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں، وہی قرآن کی قراءت ہے۔ اس کے علاوہ اس کی جو قراءتیں تفسیروں میں لکھی ہوئی ہیں یا مدرسوں میں پڑھی اور پڑھائی جاتی ہیں یا بعض علاقوں میں لوگوں نے اختیار کر رکھی ہیں، وہ سب اسی فتنہ عجم کے باقیات ہیں جس کے اثرات سے ہمارے علوم کا کوئی شعبہ افسوس ہے کہ محفوظ نہیں رہا۔ یعنی ہمارے جو علوم و فنون ہیں اس پہ اللہ کا یہ کرم بھی ہے کہ بہت جلیل قدر لوگوں نے ان کو مرتب کیا ہے، ان کو روایت کیا ہے، ان کی ایک تاریخ ہے۔ آج بھی ہم اگر روشنی میں کھڑے ہیں تو اسی وجہ سے کھڑے ہیں کہ وہ سب کچھ ہمیں بہت مستند ذرائع سے ملا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ اس کو خراب کرنے کی کوشش نہیں ہوئی۔ ایک پورا کا پورا فتنہ رہا ہے جس نے مختلف زمانوں میں قرآن مجید کو مجروح کرنے کی بھی کوشش کی ہے، پھر حدیث کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی ہے، پھر تاریخ کے اندر بھی بہت سی چیزیں اسی کے نتیجے میں شامل ہوئی ہیں، تو یہ اپنی جگہ ایک الگ داستان ہے کہ یہ سب کیسے ہوا ہے۔ لیکن بہرحال یعنی قرآن مجید بھی اس سے محفوظ نہیں رہ سکا، فتنہ پیدا کرنے کی صحیح اپنی جگہ ہو گئی ہے، جس حد تک بھی ہونی ہے، یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے اس کی حفاظت کی، اور ہمارے پاس وہ مصاحف میں جس طرح ثبت ہے اس میں کوئی در اندازی کرنے کی جسارت نہیں کی جا سکی۔ یعنی جو کچھ ہو سکا وہ یہ نہیں کہ یہ قرآن نہیں ہے، جو کچھ ہو سکا وہ یہ تھا کہ اس کو بھی مان لیجیے، یہ جو ہم پیش کر رہے ہیں اس کو بھی مان لیجیے، تو اس سے زیادہ کچھ نہیں ہو سکا۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے پاس بالکل تواتر قولی سے، امت کے اجماع سے موجود ہے، لیکن جو کچھ ممکن ہو سکا وہ کر ڈالا گیا۔ جی یہ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں ایک تو سرزمین عرب ہے جس سے اسلام کی ابتدا ہوئی ہے، اور سرزمین عرب میں صحابہ کرام نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت کو منتقل کیا ہے، بالعموم عرب کی سرزمین اس طرح کی فتنوں کی آماجگاہ نہیں رہی۔ جب ایران فتح ہوا ہے تو اس میں ایک بڑی سلطنت ختم ہوئی اور لوگ آسانی کے ساتھ صدیوں کی عظمت کو ہاتھ سے نہیں دیتے، ہم بھی نہیں دینے کے لیے تیار۔ ہمارے پاس بھی 1000 سال کی عظمت کی تاریخ ہے، تو آسانی سے تو دستبردار نہیں ہوتے نا اس سے۔ ہم تو عجم کی بھی ہم نے اصل میں سلطنت ختم کر دی، تہذیب ختم کر دی، ان کا تمدن ختم کر دیا۔ یعنی صحابہ کرام نے جب عجم کو فتح کیا ہے تو ایک پوری دنیا ہے جو تبدیل ہو گئی، تو اس کا رد عمل ہوا ہے، اور زیادہ تر پھر زبان کے بارے میں، تاریخ کے معاملے میں، اور دوسری اور بہت سی چیزوں کے بارے میں یہیں سے مختلف تحریکیں اٹھی ہیں، مختلف فتنے پیدا ہوئے ہیں، اس وجہ سے اس میں عجم کا لفظ استعمال کیا گیا۔ وہ علامہ اقبال نے کہا نا کہ ذرا سی بات تھی، اندیشہ عجم نے اسے بڑھا دیا ہے فقط زیب داستان کے لیے۔ تو اندیشہ عجم کے اپنے کارنامے تو ہیں، اس کی خوبیاں بھی ہیں، یعنی عجم نے ہماری تہذیب میں، ہمارے تمدن میں بعض چیزوں کا اضافہ کیا ہے، اور مسلمانوں کی تہذیب کی اصل روایت عجمی سے ہو کر آ رہی ہے، لیکن دین کے معاملے میں اندیشہ عجم کے بعض پہلو ایسے ہیں کہ جن پہ علم و مطالعے کی روشنی میں غور کرنا چاہیے۔ بس اتنا اشارہ یہاں کافی ہے، کیونکہ اصل میں تاریخ میرا موضوع نہیں یہاں، یہاں تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ قرآن مجید کی جمع و تدوین کے بارے میں یہ سب کیسے ہوا ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اس میں مستشرقین نے جو کچھ اب لکھا ہے اور تنقیدیں کی ہیں، اور قرآن مجید کے بارے میں جو نقطہ نظر قائم کیے ہیں، اس میں انہی روایات کو دخل ہے، اور خاص طور پر جو ابن ابی داؤد کی کتاب المصاحف ہے، جو گپوں کا مجموعہ ہے، لیکن بہرحال ایک کتاب ہے، ہے تو گپوں کا مجموعہ، اور اس کتاب میں ہر طرح کے افسانے، ہر طرح کی کہانیاں قرآن مجید کے بارے میں موجود ہیں، قرآن مجید کے نسخوں کے بارے میں، قرآن مجید کی قراتوں کے بارے میں، جتنی داستانیں ہیں اگر آپ غور کریں تو اس کا اصل ماخذ یہی کتاب ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، تو اس کو ظاہر ہے کہ وہ بنیاد بناتے ہیں، ہمارے ہاں یہ مواد موجود ہے، اس کو بنیاد بنا کے بات کرتے ہیں۔ ان کی پدا، ہو سکتا ہے کہ ارضاء اخیرہ سے پہلے کی قرات پر بعض لوگوں کے اصرار اور اس میں راویوں کے سہو و نسیانی سے ہوئی ہو، یہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی چیز کے لیے کوئی بنیاد نہ ہو اور فتنہ پیدا کر دیا جائے، یعنی کوئی جگہ ہوتی ہے جہاں سے پھر فتنے کی ابتدا کر دی جاتی ہے۔ تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ یہ بات بالکل عقلی ہے، یعنی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ قرآن مجید کی جو پہلی قرات جس کے اوپر قرآن نازل ہو رہا تھا، اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ جو اس وقت کے حالات تھے ان کے لحاظ سے تھے، اسی کو بیان کیا نا سورہ اعلیٰ کی اس آیت میں، انہ یعلم الجہر وما یخفا، یعنی ایک تو اس وقت کی صورتحال ہے جس کو اللہ جانتے ہیں اور اس کے مطابق قرآن نازل کر رہے ہیں، اور ایک وہ صورتحال ہے جو بعد میں پیش آنے والی ہے اور جو بہرحال تم پر مخفی ہے، اس کے لحاظ سے وہ اس کی دوبارہ قرات کریں گے۔ تو جو قرات اس سے پہلے کی گئی اس میں چھوٹی موٹی بعض چیزیں مخاطب کے لحاظ سے، مثلا یہ ہے کہ یعلمون تعلمون ہو سکتا ہے، تعلمون یعلمون ہو سکتا ہے، تو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں جو چیزیں لوگوں نے اخذ کیں، صحابہ کرام سے اخذ کیں یا صحابہ کرام کے بعد روایت اس کی قائم ہو گئی، تو اس پر لوگ اصرار کر سکتے ہیں۔ یعنی یہ بات میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ عقلی سمجھ میں آتی ہے، ابتدا میں ایسا ہو سکتا ہے، یہ بھی بالکل ٹھیک ہے کہ اس طرح کی چیزوں کے بارے میں کہیں سہو و نسیان ہو گیا ہو اور آدمی اپنے سہو و نسیان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ ہو، جم گیا ہو اس کے اوپر، یعنی اس سہو و نسیان کو آخر کریا کریا گاؤں گاؤں درست کرنے کے اہتمام تو بعد میں ہونے شروع ہوئے نا، وقت لگا ہے اس میں، یہ بات ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے، لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے، یعنی بعد میں انہی محرکات کے تحت، آخر حدیث کے معاملے میں بھی یہ ہوا ہے کہ بڑے پیمانے کے اوپر لوگوں نے حدیثیں گڑھیں، یعنی سینکڑوں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں حدیثیں گڑھیں، ایسے ایسے موضوعات پر گھڑی ہیں کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ آدمی ایسا جری بھی ہو سکتا ہے، یعنی بادشاہوں کے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں بادشاہ کو خوش کرنے کے لیے اگر کبوتروں کی فضیلت پہ حدیث بیان کرنی ہے تو کر دی، یعنی یہ میں نے لطیفہ نہیں سنایا آپ کو، موجود ہے اس طرح کی روایت، سنا جی۔ اچھا، اسی طریقے سے کوئی اپنا خاص نقطہ نظر قائم کر لیا ہے، اس خاص نقطہ نظر پر بحث و مباحثہ شروع ہو گیا ہے، بحث و مباحثے اور مناظرے کی فطرت یہ ہے کہ آدمی کے اندر ایک جیت اور ہار کی نفسیات پیدا ہو جاتی ہے، اس میں ایک روایت سنا دی، یعنی ظاہر ہے کہ مخاطب خاموش ہو جائے گا نا، बता दिया कि काला काला रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फला रावी ने कहा है कि रसूल अल्लाह सल्लम ने इस तरह फरमाया है, तो ये हो गया। बहुत से बाद में लोगों ने मुतकल्लिमाना मसालिक कायम किए, यानी तौहीद के बारे में, रिसालत के बारे में जो अकली दलाइल कायम किए गए, उनकी बुनियाद पर अकायद की भी बाज़ तफरियात हुई, अकायद की बाज़ तफसीलात नई बयान की गई, उसमें भी अगर आप जायज़ा लें तो बहुत सी रवायतें वज़ा हुई हैं, गढ़ी गई हैं। इसी तरीके से जो फ़िरके बने, खा वो फ़िका की बुनियाद पर बने या किसी और बुनियाद पर बने, उनमें जब फ़िरकाबंदी का उनसर गलबा पा लेता है तो वहाँ भी ऐसे लोग सामने आ जाते हैं कि जो ये काम कर डालते हैं। अच्छा, बड़े नेक मुहर्रकात के तहत भी इमाम मुस्लिम ने अपने सही के मुकदमे में बयान किया है कि सबसे ज़्यादा हदीस के मामले में जो लोग झूठ बोलते हैं सबसे ज़्यादा, वो सालेहीन। सालेहीन से मुराद उनकी अपने ज़माने के सूफिया, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो लोग झूठ बोलते हैं वो ये लोग। उसकी वजह यह है कि ये किसी बात की तरगीब के लिए, तरहीब के लिए हदीस वादा कर देते हैं बड़े इत्मीनान के साथ। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके बारे में अइम्मा रिजाल कहते हैं कि ये मस्जिद नबी के सतूनों के पास बैठे हुए हैं, इबादत में मसरूफ़ है, और कहते हैं कि ऐसी इबादत करते हैं कि ये ख्याल होता है कि दुआ करें तो सतून अपनी जगह से टल जाए, लेकिन हदीस के मामले में इन पर एतमाद नहीं किया जा सकता, कुछ खबर नहीं कब घड़ के बयान कर दें। तो अच्छे मुहर्रकात के तहत मशहूर वाक़या है कि एक साहिब के बारे में बयान हुआ कि मालूम हुआ लोगों को कि तमाम जितनी रवायतें बयान की ना, ये इस सूरा को पढ़ें तो इससे ये हो जाएगा, उस सूरा को पढ़ें तो ये हो जाएगा, इस सूरा को पढ़ने की ये फजीलत है, उस सूरा को पढ़ने की ये फजीलत है। तो जब आइम्मा रिजाल ने तहकीक की और उन साहिब को पकड़ लिया, तो पकड़ कर उनसे पूछा कि भाई ये क्या हरकत है, तो उन्होंने कहा कि मैंने देखा कि लोग कुरान मजीद ज़्यादा नहीं पढ़ते, तो मैंने कहा कि उनमें कुरान पढ़ने की रगबत पैदा करने के लिए ये रवायतें बयान की जाएँ। अच्छा, इस तरह के मामले में हमारे यहाँ अहले इल्म के तसाहुल का भी हाल ये है कि ज़मख़्शरी ज़ुबान व अदब के जलीलुल क़द्र अइम्मा में से हैं, उनकी तफसीर, तफसीर की उम्महात कुतुब में शुमार होती है, इल्मी और फ़नी लिहाज से सब लोग उनकी तरफ रुजू करते हैं, लेकिन जब वो बड़ी अच्छी तफसीर कर लेते हैं सूरा की तो आखिर में इसी तरह की रवायत बयान कर देते हैं। उनकी तफसीर आप उठा के देखें, जब खात्मे पर तफसीर पहुँचती है तो एक किसी तरह की अजीब व गरीब किस्म की रवायत होती है कि इस सूरा को पढ़ने के नतीजे में ये हो जाएगा, इसको पढ़ने के नतीजे में ये हो जाएगा, हालांकि ये मालूम है कि इस तरह की रवायतें बिल्कुल गलत रवायतें हैं। इमाम गजाली को आप देखिए, यानी हुज्जतुल इस्लाम है, उनकी इल्मी अकली फजीलत के बारे में लोगों के अंदर दो राय नहीं है, और ये कहा जाता है कि उन्होंने एक ज़माने में यूनानी फ़लसफ़े के फितने के खिलाफ इस्लाम का बड़ा दिफा किया है, और कोई शुबा नहीं है कि बड़े आलिम हैं, बड़े जलील कदर स्कॉलर हैं, बड़े आलिम हैं, उनकी एक बड़ी हैसियत है। उनके बारे में एक लतीफ़ा लोग सुनाते हैं, इससे अंदाज़ा किया जाता है कि मुसलमान उनको क्या हैसियत देते रहे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज की रात गए तो पहले समझ लीजिए कि ये लतीफ़ा है, यानी इससे सिर्फ मुसलमानों का जहन मालूम होता है। तो मेराज की रात गए तो सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात हुई, तो उन्होंने कहा कि ज़रा आप ये मुझे बताइए कि ये आपने ये क्यों कहा है कि मेरी उम्मत के उलमात बनी इसराइल के अम्बिया की तरह है, हालांकि ये रवायत भी बिल्कुल झूठी रवायत है, यानी इस रवायत की कोई हैसियत नहीं। ये जो रवायत है कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के अम्बिया की तरह हैं, ये रवायत भी कोई साबित शुदा रवायत नहीं है। बहरहाल उस किस्से में ये रवायत भी बयान होती है। तो उन्होंने कहा कि हाँ मैंने कहा है ये, तो उन्होंने कहा कि आप किसी आदमी को पेश कर सकते हैं, तो पूरी उम्मत में से जिस शख्स का इंतखाब किया गया वो इमाम गजाली, यानी हज़रत मूसा के साथ मामला करने के लिए। और फिर मामला भी उन्होंने जो किया उसके भी क्या कहने हैं, कहते हैं कि हज़रत मूसा ने उनसे पूछा कि आपका इसमें गिरामी, तो उन्होंने अपना नाम बताया कि मोहम्मद बिन अहमद बिन हामिद, यानी पूरी अपनी शजरा नसब बयान कर दिया उन्होंने कोई 10-12। उन्होंने कहा कि भाई मैंने नाम पूछा है, आप बता के खामोश हो जाए। उन्होंने कहा अल्लाह ताला ने आपसे इतना ही पूछा था ना, ये आपके हाथ में क्या है, तो उसका जो जवाब आपने दिया था वो इतना तो नहीं था कि हाथ में ऐसा है, आपने भी पूरी दास्तान सुनाई थी कि ये मेरा आशा है, इससे मैं टेक लगाता हूँ, बकरियों के लिए पत्ते भी झाड़ लेता हूँ, तो जब आपने इतना लंबा जवाब दिया तो मेरा भी सुन लीजिए। तो ज़ाहिर है हज़रत मूसा इसके जवाब में खामोशी हो गए होंगे, और क्या कर सकते हैं। तो मैं ये आपको बता रहा था कि वो इतने जलील कदर आदमी, उनकी किताब इहयाउ उलूमि दीन के बारे में हमारे यहाँ ये कहा जाता रहा है कि अगर सारी किताबें दीनी उलूम की दुनिया से ख़त्म हो जाए और इहया बाकी रह जाए तो कोई अंदेशा नहीं, ये उनकी हैसियत। लेकिन हर झूठी रवायत जो आपको कहीं ना मिले वह हिजाब में मिल जाएगी, कभी आप तजर्बा करके देख लें। यानी अगर कोई झूठी और मौजू रवायत आप तलाश करना चाहें कि ये कहाँ से आई है, और आप हिजाब खोल लें तो आपको मिल जाएगी। यानी उस मामले में इतने तसाहुल کوئی دلچسپی نہیں اس سے. بے تکلف ایسی روایات جو بالکل موضوع روایات ہیں, جن کے بارے میں محدثین کہتے ہیں کہ وہ گھڑی ہوئی ہیں, جن پر تحقیق ہو چکی ہے, لیکن وہ اس کو بیان کر دیتے ہیں, اطمینان کے ساتھ بیان کر دیتے ہیں, ایک باب باندھتے ہیں اس میں, چونکہ انہوں کو تمام چیزیں لانی ہوتی ہیں تو وہ لے آتے ہیں. بہت وسیع الاطلاع بزرگ ہمارے,
لیکن وہ اس میں بتاتے ہیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے.
ہاں, موجودہ زمانے میں لوگوں نے اس میں یہ محتاط طریقہ اختیار کیا. مثلا آپ تبلیغی جماعت اٹھائیے, نصاب اٹھائیے نا, اس میں ایک انتہائی جھوٹا قصہ اس میں لکھا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت دے کر, اور آگے اردو میں تو قصہ ہوگا, عربی میں آگے لکھا ہوگا کہ یہ روایت موضوع ہے. موضوع ہے, لکھا ہوتا گھڑی ہوئی, عربی میں لکھا ہوتا ہے کہ یہ روایت موضوع ہے, یعنی یہ آگے عربی میں لکھا ہوا ہوتا ہے. ایسی دسیوں مثالیں دی جا سکتی ہیں. اچھا, ضعیف تو خیر اکثر ہے نا, یعنی ضعیف روایت تو اکثر بیان ہوتی ہے اور اس میں لکھ دیتے ہیں. اچھا, جو آدمی ظاہر ہے کہ عربی زبان سے واقف نہیں ہے, وہ تو اردو میں قصہ پڑے گا اور کہے گا کہ واہ واہ کیا کہنے ہیں, ایمان تازہ ہو گیا. اور میں نے تو اب تک یہ تجربہ کیا کہ ایمان صرف جھوٹی باتوں سے تازہ ہوتا ہے. یعنی اب تک کا میرا تجربہ یہ ہے کہ ایمان تازہ کرنے کے لیے یا جھوٹی روایت گھڑنی پڑتی ہے, یا کوئی قصہ بیان کرنا پڑتا ہے, یا کوئی کہانی سنانی پڑتی ہے, اس کے بغیر ایمان تازہ نہیں ہوتا. یعنی دین اپنی اصل اور صحیح صورت میں جب بیان کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی بات بنی نہیں, رنگینی نہیں پیدا ہوئی.
جب آپ امام غزالی کے بارے میں یہ کہتے ہیں تو آخر ان کی انٹینشن کیا تھی؟
تساہل, کوئی انٹینشن نہیں, تساہل ہے. یعنی یہ مثال کے طور پر نقطہ نظر قائم کر لیا گیا کہ احکام کے معاملے میں تو ہم بہت تحقیق کر لیں گے, لیکن یہ کہ فضائل کی روایتیں جو ہیں ان کے معاملے میں اتنی تحقیق کی کیا ضرورت. حالانکہ وہ جو فضائل ہیں انہی کے اندر سے دین کے بارے میں بعض بنیادی مقدمات قائم ہو جاتے ہیں, لیکن یہ عمومی رویہ ہمارے ہاں اختیار کیا گیا.
کیا انہیں ادراک نہیں تھا کہ اس سے اور پرابلم ہو جائے؟
یہ تو ان سے ملاقات ہوگی, پوچھیں گے. میں بزرگوں پر کوئی تبصرہ نہیں کرتا, میں صرف حقائق آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. یعنی اس معاملے میں جو نقطہ نظر رہے ہیں, میں نے موجودہ زمانے کے بہت جلیل القدر عالم ہیں, ان کے عالم ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. ہمارے ہاں ایک پورا مکتب فکر ان کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتا ہے, ان کو اس دور کا مجدد وہ کہتے ہیں, یعنی احمد رضا خان صاحب بریلوی. ان کی کتابوں میں یہ جو مشہور روایت ہے کہ میری جو میرا نور سے دنیا بنی ہے, مشہور روایت ہے نا, یہ عام طور پر لوگوں سے آپ نے سنی ہوگی, حالانکہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اس روایت سے ظاہر ہے کہ انہوں نے استدلال کیا ہے, ان کے بلفظات میں اور بھی جگہوں پر زیر بحث لائے ہیں, اس سے استدلال کیا, اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ بھائی بات یہ ہے کہ اس روایت پر لوگ کیوں اعتراض کرتے ہیں, مسلمانوں کی بہت سی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے, اور کوئی مسلمان اپنے پیغمبر کی طرف غلط بات منسوب کیسے کر سکتا ہے. اگر یہ نقطہ نظر ہے تو آپ یہ دیکھیے نا کہ اس کے نتیجے میں تو پھر سارا فن حدیث ختم ہو جاتا ہے. یعنی الحمدللہ مسلمان ہی ہیں جنہوں نے بڑے پیمانے کے اوپر روایتیں گھڑی ہیں, ان کو بیان کیا ہے, پیش کیا ہے. تو آپ اگر دیکھیں گے حدیث کا فن, آپ آئے گا زیر بحث جب ہم وہ باب پڑھیں گے مبادی تدبر حدیث کا, تو میں آپ کو حدیث کی تاریخ اور اس کے فن کے بارے میں کچھ چیزیں بتاؤں گا. تو پھر میں آپ سے عرض کروں گا کہ کیسی کیسی چیزیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی, اور ہمارے جلیل القدر علماء جو ہیں, رجال کے ائمہ ہیں, محدثین ہیں, ان کا کتنا عظیم کارنامہ ہے کہ انہوں نے اس سارے جھاڑ جھنکار سے نجات دلائی, اور بہت بڑے پیمانے پر تحقیق کر کے. اب ظاہر ہے انسان ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن بڑا عظیم احسان ان کا یہ ہوا. ورنہ یہ ہے کہ اتنے بڑے بڑے لوگ اس طرح کی چیزیں نقل کر رہے تھے تو معلوم نہیں کیا کیا کچھ امت میں پھیل جاتا. پھیل گیا اس کے باوجود بھی, لیکن اس کی تردید کرنا, اس کی غلطی واضح کرنا یہ آسان ہو گیا ہے ہمارے لیے. تو اس وجہ سے یہ میں نے لکھا ہے کہ لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت, یہ میں نے چند محرکات کا ذکر کیا. اگر آپ ان محرکات کے بارے میں بھی, یعنی وہ کیا محرکات ہوتے ہیں جن کی بنیاد پر لوگ حدیثیں گھڑتے تھے, ان کا آپ ذرا تفصیلی مطالعہ کرنا چاہیں تو استاد امام کی جو کتاب مبادی تدبر حدیث کے عنوان سے چھپی ہوئی ہے, وہ اگرچہ ان کی کتاب نہیں ہے, باقاعدہ ان کے لیکچرز ہیں جن کو بعد میں لوگوں نے ترتیب دیا ہے, تو اس میں ایک پورا باب ہے جس میں انہوں نے وضع حدیث کے محرکات بیان کیے. تو آپ اس کو پڑھیں گے تو اس سے بہت بصیرت حاصل ہوگی, یعنی معلوم ہوگا کہ وہ کیا کیا اسباب ہوئے ہیں. اس میں اچھے اسباب بھی ہیں, جیسے میں نے عرض کیا نا کہ لوگوں کے اندر قرآن پڑھنے کا شوق پیدا کرنا بجائے خود تو ایک اچھا پہلو ہے, لیکن اس کا یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلط باتیں منسوب کر کے لوگوں میں یہ چیز پیدا کریں. یہ بھی پیدا کر دیا لوگوں نے. لیکن بعد میں انہی محرکات کے تحت جو وضع حدیث کا باعث ہوئے, ان قراءتوں کے فروغ کا یہ عالم ہوا, یعنی یہ قراءتیں کس طرح فروغ پا گئیں اور کتنے بڑے پیمانے پر فروغ پا گئیں. قرآن مجید ایک تو وہ مصحف میں ہے نا جو ہمارے پاس ہے, اس کے علاوہ جو اس کی قراءتیں بیان کی جاتی ہیں, کہ بنو امیہ کی حکومت کے اختتام تک یہ دسیوں کی تعداد میں منظر عام پر آ چکی. یہ جو آپ لوگ آج کل سنتے ہیں نا سات قراتیں، یہ کوئی چیز نہیں ہے، میں یہ بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. دسیوں کی تعداد میں، یعنی بعض جگہوں پر میں نے یہ دیکھا ہے کہ لوگ 200-300 تک تعداد پہنچا دیتے ہیں بیان کرتے ہوئے. بے شمار قراتیں بنو امیہ کے آخری زمانے تک. بنو امیہ کے آخری زمانے کا مطلب ہے کہ کم و بیش ایک صدی کے خاتمے تک یہ وجود میں آ چکی. بیان کیا جاتا ہے کہ ابو عبید قاسم بن سلام نے، جن کی وفات 224 ہجری میں ہوئی ہے، 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان قراتوں میں سے جو پھیلی ہوئی تھی لوگوں کے اندر. تو اب ظاہر ہے جمع تدوین اور علمی چیزوں کو ایک جگہ مرتب کرنے کا ذوق مسلمانوں میں پیدا ہوا اور وہ کام کر رہے تھے. تو یہ جو صاحب ابو عبید قاسم بن سلام، انہوں نے 224 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے، ان میں سے 25 کا انتخاب اپنی کتاب میں کیا تھا. یہ کتاب اس وقت ہمیں میسر نہیں ہے، لیکن اس کا بہت ذکر ہوتا ہے اور لوگ بیان کرتے ہیں قراءت کے فن پر جو کتابیں ہیں ان میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے. تو انہوں نے 25 منتخب کی تھی، یعنی بہت سی پھیلی ہوئی میں سے انہوں نے 25 منتخب کر دی. اس وقت جو سات قراءتیں مشہور ہیں، یہ سنتے ہیں نا آپ، سات قراءتیں ہیں اس وقت جو مشہور ہیں، یہ ابو بکر بن مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت منتخب کی تھی. یعنی یہ ابو بکر بن مجاہد جو ہیں، یہ بھی ایک مؤلف محقق ہے، مصنف ہے. انہوں نے ایک کتاب مرتب کی، انہوں نے ان 25 میں سے سات کا انتخاب کیا کہ یہ ان کے خیال میں زیادہ پھیلی ہوئی تھی یا زیادہ قابل اعتماد تھی. تو یہ بلکہ ان کے اس سات کا انتخاب کرنے کے بعد، اب جو سوال انہوں نے کیا تھا، ان کے اس سات کا انتخاب کرنے کے بعد لوگوں میں یہ خیال پیدا ہوا کہ وہ جو روایت میں سات حرفوں پر قرآن اترا ہے وہ اصل میں یہ، حالانکہ یہ اب آپ پر واضح ہو گیا کہ یہ جو سات ہیں یہ تو ایک صاحب کی ایجاد ہے. ایجاد سے مراد یہ کہ جو کچھ پھیلا ہوا تھا اس میں سے 25-30 تو پہلے ایک صاحب نے منتخب کر دی، انہوں نے ان میں سے سات کا انتخاب کر دیا. تو ان سات کی حقیقت یہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ان سات کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت ہے اور باقیوں کے نہیں ہے، یہ دسیوں کی تعداد میں بے شمار ہے آپ اگر ان کو دیکھیں. تو ابو بکر مجاہد نے تیسری صدی کے آخر میں، صحیح سن تو معلوم نہیں ہے، لیکن تیسری صدی کے آخر میں کسی وقت انہوں نے مرتب کر کے یہ سات قراتیں رائج کر دی، اور انہی کے بعد یہ سات کا زیادہ رواج ہوا ہے، یعنی تیسری صدی کے آخر میں. لہذا یہ بات عام طور پر مانی جاتی ہے، عام طور پر مانی جاتی ہے، یعنی اہل علم اس کو مانتے ہیں کہ ان کی کوئی مقدار متعین نہیں کی جا سکتی. یعنی آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قراتیں جو ہیں یہ سات ہیں یا دس ہیں یا 25 ہیں یا 100 ہیں. 25 بھی انتخاب ہے، سات بھی ایک دوسرے صاحب کا انتخاب ہے، اصل میں کتنی ہیں کچھ نہیں کہا جا سکتا، سینکڑوں. یعنی اس وقت بھی اگر کتابوں کو آپ نکالیں تو اس میں آپ کو سینکڑوں مل جائیں گے. اچھا، اب یہ جب سینکڑوں ہیں تو پھر اس کے بعد ایک رائے قائم کی گئی. وہ رائے جو ہے وہ یہ ہے، بلکہ ہر وہ قرات، یعنی اب سوال پیدا ہوا کہ بھائی اتنی زیادہ ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں پھیلی ہوئی ہیں، تو کسی قرات کو قرآن قرار دینے کے لیے کوئی معیار، کوئی کرائٹیرین بنائیں گے نا. اگر آپ قراتوں کو مانتے ہیں تو پھر اس کے بعد کوئی معیار بنائیں گے، کیا ساری ٹھیک ہیں؟ تو انہوں نے جو معیار بنایا ہے اہل علم نے، وہ میں نے یہاں بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ ہر وہ قرات قرآن ہے، نمبر ایک، جس کی سند صحیح ہو. سند صحیح ہونے کا مطلب، یعنی خبر واحد ہی ہوگی لیکن سند اس کی صحیح ہے، جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے. پہلی شرط یہ، جو مصاحف عثمانی سے احتمالاً ہی صحیح موافقت رکھتی ہو، یعنی جو ہمارے پاس مصحف عثمانی کے نسخے ہیں ان میں اس کو پڑھا جا سکے. مثال کے طور پر اگر کاف تے لام لکھا ہوا ہے تو یہ میں نے عرض کیا تھا نا، یہ قاتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، قتلہ بھی پڑھا جا سکتا ہے، یہ پڑھی جا سکے اس میں، یہ مطلب ہے اس کا. احتمالاً ہی صحیح موافقت رکھتی ہے، یعنی اس کو وہاں ڈال کے پڑھنا ممکن ہو، اور کسی نہ کسی پہلو سے عربیت کے مطابق قرار دی جا سکے. یعنی کوئی بے شک شاذ اسلوب ہو، کچھ ہو، یہ بتایا جا سکے کہ عربی زبان کا جملہ بن گیا ہے. اگر یہ تین چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر اس قرات کو مان لیا جاتا ہے، یعنی پھر وہ قرات لکھی جا سکتی ہے، پھر اس پر قرآن کی تفسیر ہو سکتی ہے، پھر اس کے بعد وہ نماز میں پڑھی جا سکتی ہے. آپ پڑھ دیں، یہ بنایا گیا. ان میں سے بعض کو لوگ، یعنی یہ اب سینکڑوں ہیں، اس کے لیے معیار یہ بنایا گیا کہ یہ تین چیزیں ہم دیکھیں گے. ایک یہ چیز دیکھیں گے کہ سند ٹھیک ہے, دوسرے یہ کہ مصحف عثمانی کا متن اس کو قبول کر لیتا ہے, یعنی متن میں اس کو پڑھا جا سکتا ہے, عربیت کے لحاظ سے اس کو غلط نہیں قرار دیا جا سکتا, خواہ وہ عربیت کا کوئی شاذ اسلوب ہو یا اور کوئی چیز ہو, اس سے کسی نہ کسی طرح اس کی مطابقت ہو جاتی ہے. ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں, دراں حال ہے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں, یعنی یہ بھی کہا جاتا ہے عام زبانوں پہ یہ بات چڑی ہوتی ہے کہ یہ متواتر کراتے ہیں, تو ظاہر ہے قرآن متواتر ہے, تو آدمی خیال کرتا ہے کہ جب قرآن متواتر ہے اور اس کے مقابلے میں یہ کراتے بھی متواتر ہیں تو پھر ان کو رد کرنے کی کیا وجہ ہے. قرآن مجید تو تواتر قولی کے ساتھ نقل ہوا ہے, اس کا متن ہمارے پاس تواتر سے نقل ہو رہا ہے, قرآن مجید پہ امت کا اجماع ہے, تو ان کو بھی اگر تواتر حاصل ہے تو بعض لوگ ان کو متواتر کہتے ہیں. دراں حال ہے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض احاد, یعنی ان کو اگر کوئی متواتر کہنا چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مثال کے طور پر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ نافع کی قرات ہے تو اس کی سند بیان ہو گئی, وہ سند تو خبر واحد ہے جیسے کہ حدیث کی سند ہوتی ہے, لیکن نافع کے بعد اگر ہزاروں لوگوں نے مثال کے طور پر ان سے اس کو سیکھا ہے یا پڑھا ہے تو متواتر ہو گئی. اس لحاظ سے بخاری بھی متواتر ہے, اس لحاظ سے مسلم بھی متواتر ہے. اگر تواتر کا لفظ اس پر بولنا ہے, تواتر کا مطلب ہوتا ہے یعنی یہاں سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پورے تسلسل کے ساتھ, تواتر بھی ہو اور اجماع بھی ہو, تو یہ متواتر کا لفظ بھی اس بارے میں بولا جاتا ہے. یہ بحث لوس لفظ ہے, یعنی اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے, اس کو بولنا نہیں چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی سندیں موجود ہیں اور وہ سندیں احاد ہیں. جی حدیث جب زیر بحث آئے گی تو حدیث کو زیر بحث لائیں گے, ابھی تو قرآن زیر بحث. ان میں سے بعض کو لوگ متواتر کہتے ہیں, دراں حال ہے کہ ان کی جو سندیں کتابوں میں موجود ہیں انہیں دیکھنے کے بعد اس بات میں کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ یہ محض احاد ہیں, خبر واحد ہیں, اور خبر واحد بھی کیسی جن میں سے اکثر کے راوی ائمہ رجال کے نزدیک مجروح. ایسی دلچسپ بحثیں ہوتی ہیں, یعنی بیان کیا جاتا ہے کہ یہ شخص ہے جس نے قرات نقل کی ہے قرآن کی, قرآن کی قرات اس شخص نے نقل کی ہے. اچھا اب دیکھیے کیا لکھتے ہیں کہ یہ صاحب قرات میں امام ہے, حدیث میں جھوٹے ہیں. قرات میں امام ہے, حدیث میں جھوٹے. حدیث میں ان سے حدیث میں محدثین قبول کر رہے ہیں, قرات کو بیان کر رہے ہیں. اور یہ میں آپ سے عرض کروں کہ جب آپ ان کی سندیں نکال کے دیکھتے ہیں تو واقعہ کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے, یعنی کوئی سند بھی اس سے پاک نہیں. جس روایت کی سند کو آپ دیکھیے یہ معلوم ہوگا کہ اس کے اندر کوئی جھوٹا ہے, کوئی ضعیف ہے, کوئی لپاٹیا ہے, کوئی حافظے میں کمزور ہے, یعنی کسی نہ کسی پہلو سے کوئی نہ کوئی مجرور راوی آپ کو وہاں مل جائے گا. اور جو بڑے بڑے ائمہ قرات کے شمار ہوتے ہیں ان کے اوپر یہ جرے موجود, ان کے اوپر یہ جرے موجود. اس میں آپ لوگوں کو دلچسپی ہوگی تو میں آپ کے سامنے چند مشہور قراتیں, یعنی وہ سات قراتیں جو ہمارے ہاں بہت پڑھی جاتی ہیں, ان کی سندیں بیان کر دوں گا, بتا دوں گا آپ کو. یہ دیکھیے ائمہ محدثین, خود ائمہ رجال, یعنی میں نہیں یا کوئی اور نہیں بلکہ فن حدیث کے علماء کیا ارشاد فرماتے ہیں. اور بالکل یہ جملہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ قرات میں امام ہے, حدیث میں جھوٹے, یعنی رسول اللہ کی طرف ایک روایت کی نسبت تو ان سے نہیں کی جا سکتی. اللہ کی کتاب وہ بیان کر رہے ہیں اور وہ ہم نقل کر رہے ہیں ان سے, یہ صورتحال. اس لیے میں نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ محض احاد ہیں جن میں سے اکثر کے راوی ائمہ رجال کے نزدیک مجروح ہیں. چنانچہ قرآن متواتر تو ایک طرف, انہیں کوئی صاحب نظر حدیث کی حیثیت سے بھی آسانی کے ساتھ قبول نہیں کر سکتا. یعنی اگر کسی آدمی کو حدیث کے علم میں بھی صحت کا, عدم صحت کا شعور ہے تو کیسے قبول کرے گا؟ حدیث تو قبول نہیں کرتے ہم, ضعیف قرار دے دیں گے نا. اور اگر کوئی جھوٹا ہے تو موضوع قرار دے دیں گے. یعنی راوی کے بارے میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ وہ جھوٹا آدمی ہے تو پھر روایت موضوع ہو جاتی, پھر اس کی روایت کسی حال میں قبول نہیں کی جاتی. لیکن ہم اس کی قرات کو نہ صرف قبول کر رہے ہیں بلکہ متواتر قرار دے رہے ہیں. یہ اس معاملے میں طرفہ تماشا ہے, اور جس کا جی چاہے وہ اس معاملے میں بحث موجود ہیں اس کو دیکھ سکتا ہے کیا صورتحال ہے. ہاں لیکن محدثین نے پھر ان صالحین کی روایتیں قبول تو نہیں کی, انہوں نے تو ان میں سے ایک ایک شخص کو بالکل برہنہ کر دیا. یعنی وہ صوفیہ اور وہ زاہد عابد لوگ کہ جو روایتیں بڑے پیمانے پر گھڑ رہے تھے, تو محدثین نے ان کی صالحیت کی شہرت کی وجہ سے اس کو قبول نہیں کیا. یعنی انہوں نے روایتوں کی سندوں پر تحقیق کی اور ان کی روایتیں رد کر دیں. اتنے بڑے پیمانے پر رد کی ہیں. یہ ایک زمانے میں صوفیہ نے یہ پروپیگنڈا کیا کہ یہ جو ائمہ رجال ہیں یہ دیکھیے کہ یہ ہماری غیبت کرتے ہیں. یعنی وہ ظاہر ہے کہ وہ بیٹھ کے بیان کرتے تھے نا کہ یہ حضرت جو ہیں ان کے کردار کا یہ حال ہے, ان کی سیرت کا یہ حال ہے, یہ جھوٹی روایت کرتے ہیں, یہ بیان کرتے تھے. تو انہوں نے کہا یہ غیبت کرتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم تو اس وقت موجود نہیں ہوتے, ہماری عدم موجودگی میں. چنانچہ محدثین کو بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی اس پر کہ یہ غیبت نہیں ہے. یعنی اس پر بڑی مفصل بحثیں کرنی پڑی کہ یہ غیبت نہیں ہے. اور انہوں نے بیان کیا کہ جب کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کر کے میدان میں کھڑا ہوگا تو پھر وہ اپنے آپ کو پیش کرے جر و نق کے لیے. یعنی ہم کسی کا ذاتی عیب نہیں بیان کر رہے, وہ آدمی گھر میں بیٹھے تو ہمیں کوئی شوق نہیں ہے اس کی غیبت کرنے کا یا اس کا عیب بیان کرنے کا, لیکن وہ میدان میں آ کر کھڑا ہو گیا اور یہ کہتا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس بات کی نسبت دے رہا ہوں, تو پھر آز راہ کرم وہ غیبت کرانے کے لیے تیار ہو جائے, پھر ہم کریں گے. جیسے ہمارے استاذ کہا کرتے تھے کہ بھائی عام آدمی جو ہے اس کی برائی بیان کرنا تو ایک بڑا جرم ہے, نہیں بیان کرنی چاہیے. لیڈروں کی غیبت واجب ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر آپ کو عالم کی حیثیت سے یا ایک آدمی اپنے آپ کو قوموں کے رہنما کی حیثیت سے پیش کرتا ہے تو پھر اس کو یہ کہنے کا حق حاصل نہیں رہتا کہ جناب دے دیکھیے میری ذاتی زندگی میں آپ مداخلت نہ کریں. یعنی یہ اگر آپ کو کہنا تو آپ گھر واپس چلیں گے, اطمینان کے ساتھ گھر میں بیٹھے ہیں. عام آدمی کو کوئی نہیں چھیڑتا. عام آدمی کو اللہ نے یہ حفاظت دی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ کرے گا. اصل میں جب قوم کی رہنمائی کے لیے آدمی کھڑا ہو گیا ہے یا علم دین میں کوئی بات کہنے کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو اصل میں وہ پیش کر رہا ہے اپنے آپ کو, جب میرے سیرت, میرا کردار, میری زندگی سامنے ہے, کھلی کتاب کی طرح ہے, اب جس کا جی چاہے اس کے اوپر تنقید کرے. تو یہ بات یہ ہے, یہ محض لطیفہ نہیں, یہ بالکل ٹھیک بات ہے. چنانچہ محدثین نے صوفیہ کے اس پروپیگنڈے کا جواب دیا اور بڑے پیمانے پر انہوں نے یہ کیا. ان کے ہاں خود محدثین میں کے ہاں بڑے جو محدثین تھے, جب یہ انہوں نے بحثیں کی ہیں تو وہ عام طور پر جب رجال کی بحث کرنے کے لیے بیٹھتے تھے تو از راہ تفنن تبا کہتے تھے کہ تال نکتب, آئیے تھوڑی سی غیبت کر لیں. یعنی تو کرنی ہوتی تھی ان کو, واجبات میں سے تھا, ان کا سارا کام اسی پر مبنی تھا. نوے فیصد, 90% اس طرح کی جو قصے بیان کیے جاتے ہیں بالکل غلط ہوتے ہیں, کوئی ان کی حقیقت نہیں ہوتی. وہ دعائے جمیلہ, دعائے گنج العرش, آپ اس کا کبھی مقدمہ پڑھیں, ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں بیٹھے ہوئے تھے, جبریل امین آئے, انہوں نے آگے بھی وہ کہاں آئے. یعنی علم کی دنیا تو اس واقعے سے واقف نہیں ہے, محدثین اس سے واقف نہیں ہیں, مورخین اس سے واقف نہیں ہیں. ایک آدمی بیان کر دیتا ہے اور لوگ بڑے ذوق شوق کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں. اچھا ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا, ایک زمانے میں تو یہ ہوتا تھا کہ جبریل آئے, انہوں نے آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا سکھائی. اب موجودہ زمانے میں کیا ہوتا ہے, موجودہ زمانے میں حدیث گھڑنی بہت مشکل ہو گئی ہے. کوئی اگر گھڑے بھی تو 14 صدیوں کی سند اس کو بنانی پڑتی ہے, تو ایک مشکل کام ہے. لوگ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں شیخ احمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار کے پاس سوئے ہوئے تھے, حضور خواب میں آئے, انہوں نے یہ بتایا. یعنی اب قصہ زیادہ آسان ہو جاتا ہے. اور یہ بھی, یہ شیخ احمد خواب میں آئے اور انہوں نے آ کر یہ بتا دیا, یہ قصہ کوئی عامیانہ نہیں ہے محض. آخر ہمارے جلیل القدر عالم ہے شاہ ولی اللہ, انہوں نے 40 روایتیں اپنی خواب میں ہی روایت کی ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ عالم خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ میں روایت کر رہا ہوں, موجود ہیں, چھپی ہوئی ہیں.
سر تو قرآن سے ہی بہت ساری آیات نکال کے علاج کرنے کے لیے,
یہ بھی ایسے ہی ہے. اسی طرح کی قصہ ہے, ہمارے مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کی بڑی مشہور کتاب ہے اعمال قرآنی, اگرچہ وہ ان کی اپنی تصنیف نہیں ہے, وہ اصل میں ایک عراق کی عالم کی تصنیف ہے جس کا انہوں نے ترجمہ کیا ہے, اس کے اوپر کچھ اضافے کیے ہیں اور وہ بڑی مقبول ہے. یعنی جس کو دیکھیے اعمال قرآنی بہت مقبول ہے, کبھی اس کو پڑھیے, اس کے اندر صرف قرآن مجید کی آیتوں کے اعمال بیان کیے ہوئے ہیں. اس کا مقدمہ ہی بہت بصیرت افروز ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک بی بی میرے پاس آئی اور انہوں نے مجھے آگے کہا کہ میاں جی میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی. مانگ جانتے ہیں نا, ہاں, میری مانگ سیدھی نہیں نکلتی, بڑا زور لگاتی ہوں. تو انہوں نے کہا اہدنا الصراط المستقیم پڑھ کے. اب آپ اہدنا الصراط المستقیم کو دیکھیے, اس دعا کی عظمت کو دیکھیے, وہ کہاں آئی ہے قرآن میں اس کو دیکھیے, اس میں مانگا کیا گیا ہے اس کو دیکھیے. ایک طرف یہ سب دیکھیے اور دوسری طرف, ہاں, حالانکہ اس کا بڑا سادہ علاج یہ تھا کہ آئینہ خرید کے دے دیتے بی بی کو اور یا اس کے میاں سے کہتے کہ تم نکال دیا کرو. لیکن یہ کہ اس کے لیے دن صراط المستقیم پڑھنے پڑھانے کی آخر کیا وجہ. لیکن وہ مقدمہ بڑی سنجیدگی سے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعد جب اس نے اہدنا صراط المستقیم پڑھ کے مانگ نکالی تو پھر ہمیشہ مانگ سیدھی نکلنے لگی. اچھا اس کتاب میں آپ آگے دیکھیے, اس میں ایسے ایسے عمل ہیں کہ قرآن کی اس آیت کو پڑھیے, پھر الو کو آپ ذبح کیجیے, پھر اس کے خون کے اندر اس کو ڈبوئیے, پھر قبرستان میں جا کے دفن کیجیے, اس کے نتیجے میں ہم سائبر باد ہو جائیں. کبھی اعمال قرآنی کے کچھ مقامات ذرا اور آگے بڑھ جائیے, یہ ایک جگہ ایک بحث آنی ہے تو میں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ کو بتاؤں گا کہ اس معاملے میں ہمارے جلیل القدر بزرگوں نے کیسی کیسی چیزیں جمع کر دی ہیں. نہیں, ایک تو جاہز کیا اس میں تو یہ چیزیں نہیں ہیں, لیکن یہ ہے کہ بہت بعد میں لوگوں نے بہت سی ایسی چیزیں بیان کر دی ہیں. تو یہ جو سوال ہمارے دوست طارق صاحب نے اٹھایا تھا, میں آخر میں اس پر اب تبصرہ کرنا چاہتا ہوں. یعنی یہ بات کہ ایک یہ روایت ہے ہمارے پاس, یہ جس کا ہم نے اوپر تجزیہ کیا کہ سیدنا عمر نے اس طریقے سے سنا اور حضور نے کہا کہ اس طرح بھی اترا ہے, اور اس میں یہ ذکر ہوا ہے آخر میں کہ کوئی بات نہیں, ایسے بھی اترا ہے, ایسے بھی اترا ہے, قرآن سات حروف پر اترا ہے, یہ ہم پڑھ چکے ہیں روایت. اور دوسری جانب یہ قراتیں ہیں. اب یہ قراتیں جس طرح کہ میں نے عرض کر دیا آپ کو کہ یہ سات نہیں ہیں, یہ تو اصل میں سینکڑوں کی تعداد میں. یعنی سات یہ کیسے بنی ہے اس کی تاریخ میں نے آپ کو بتا دی ہے کہ یہ ابو بکر بن مجاہد نے انتخاب کر کے, وہ کوئی بھی انتخاب کر سکتے تھے اپنے انتخاب سے, ایسا نہیں کہ کوئی امت کا بورڈ بیٹھا تھا, اپنے انتخاب سے انہوں نے یہ سات قراتیں کتاب میں نقل کر دی اور اس کے بعد لوگوں میں اس کا رواج ہو گیا. تو عام طور پر لوگ یہ سمجھتے ہیں, عام لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سات قراتیں جو ابو بکر بن مجاہد نے روایت کی ہیں یہ اصل میں وہ سات قراتیں ہیں جن پر قرآن اترا تھا. یعنی وہ روایت کا تعلق اس سے جوڑتے ہیں, لیکن یہ عام لوگوں کی بات ہے, یہ عامیانہ بات ہے. علماء یا جو جلیل القدر محققین ہیں وہ ایسی بات نہیں کہتے. جلیل القدر محققین کے اس معاملے میں دو مذہب ہیں, ایک وہ جس کو بہت اکثریت حاصل ہے اور ایک وہ کہ جو قلیل گروہ کا مذہب ہے. جس کو زیادہ اکثریت حاصل ہے وہ یہ ہے کہ یہ تو روایت ٹھیک ہے کہ قرآن سات قراتوں پر اترا تھا, یہ ٹھیک ہے, یہ قراتیں تھیں کیا یہ نہیں معلوم. یعنی جلیل القدر محققین کا جو مذہب ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں معلوم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان سب قراتوں پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی, سیدنا ابو بکر کے زمانے میں بھی اجازت تھی, کیا تھی یہ نہیں معلوم, لیکن جو کچھ بھی تھی ان پر قرآن پڑھنے کی اجازت تھی. حضرت عثمان کے ابتدائی زمانے میں بھی اس کی اجازت تھی, لیکن بعد میں حضرت عثمان نے یہ دیکھا کہ یہ تو بڑے فتنے کا باعث بن رہی ہے چیز, تو انہوں نے ان میں سے 6 کو ختم کر دیا اور 1 باقی رہنے. یہ عمومی مذہب یہ. اب ظاہر ہے کہ اس عمومی مذہب کے اوپر بھی بڑے سوالات پیدا ہوتے ہیں. یعنی قرآن مجید اگر اللہ تعالیٰ نے 1 سے زیادہ قراتوں پر نازل کیا تھا تو سیدنا عثمان تو ایک طرف, رسول اللہ علیہ وسلم بھی کیا حق رکھتے تھے کہ ان میں سے کسی کو منسوخ کر دیں, اور یہاں تو یہ ہے کہ سیدنا عثمان, اچھا جس فتنے کو روکنے کے لیے سیدنا عثمان نے یہ اقدام کیا, کیا اس کا خدا کو معلوم نہیں تھا, کیا رسول اللہ علیہ وسلم کے علم میں یہ بات نہیں تھی؟ تو یہ مذہب جو ہے یہ اس کی بھی کوئی بنیاد نہیں ہے. لیکن بہرحال بہت سے لوگ جو ہیں وہ یہ جان چھڑا لیتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ الگ تھیں, وہ ختم ہو گئیں, یہ پھر الگ ہے معاملہ, یہ تو اصل میں روایت کے طور پر یہ قراتیں آ رہی ہیں. دوسرا جو قلیل گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں, اصل میں یہ جو روایت ہے اس روایت میں یہ بات جو بیان کی گئی ہے یہ انہی قراتوں میں کہیں پائی جاتی ہے. یعنی 100 ہیں یا 200 ہیں تو یہ انہی قراتوں میں پائی جاتی ہے. چنانچہ ہمارے موجودہ زمانے میں مولانا تقی عثمانی صاحب نے علوم القرآن پر جو کتاب لکھی تو اس میں انہوں نے کہا کہ ایسا ہے کہ یہ جو سینکڑوں قراتیں ہیں ان کے اختلافات کو اگر جمع کیا جائے تو وہ 7 قسم کے بن جاتے ہیں غالباً یہ بات کہیے مثال کے طور پر. تو اس مسئلے کو حل کرنے کی اس طرح کی کوششیں لوگوں نے کی ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ محققین یہ کہتے ہیں کہ وہ 7 جو بیان کی گئی ہیں وہ بین ہی یہ 7 ہیں, یہ عامیانہ بات ہے. عام طور پر بعض وہ لوگ جو اس علم سے, اس فن سے, اس کی تاریخ سے واقف نہیں ہیں وہ بعض اوقات ایسی بات کہہ دیتے ہیں, لیکن یہ بات ایسے نہیں. یعنی دو نقطۂ نظر موجود ہیں, ایک یہ کہ وہ ختم ہو گئیں اور یہ الگ چیز ہے, اور دوسرا یہ نقطۂ نظر جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ کسی نہ کسی طریقے سے ان 7 کو بھی یہیں ان میں سے نکال دیا جائے. تو انہوں نے کہا ہیں تو سینکڑوں, لیکن ان سب کو اگر ہم جمع کریں تو ان میں اختلافات جو ہیں وہ سات قسم کے ہیں. سات قسم کے اختلافات مطلب یہ ہے کہ اعراب کا اختلاف ہے اگر تو یہ ایک اختلاف ہو گیا, اگر کسی لفظ کی صرف کا اختلاف ہے یعنی لفظ بنا ہوا کیسے ہے تو یہ دوسرا اختلاف ہو گیا. تو یہ وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح کی چیز ہے, اس کی کیا حقیقت ہے آپ چاہیں گے تو میں اس پہ بھی تبصرہ کر دوں گا. یعنی یہ اس سے زیادہ بے معنی بات ہے جو کچھ اب تک کہا گیا ہے, لیکن بہرحال انہوں نے کوشش کی کہ کچھ نہ کچھ توجیہ کر دیں. میں نے اپنا نقطہ نظر بیان کر دیا ہے کہ نہ اس روایت کا کوئی پہلو ایسا ہے کہ جس کو کسی لحاظ سے بھی قرآن مجید کے مطابق کہا جا سکے, عقل عام کے مطابق کہا جا سکے, یا قرآن کی مسلمہ تاریخ کے مطابق کہا جا سکے. تو ایک روایت اگر قرآن کے خلاف ہے, عقل عام کے خلاف ہے, اور خبر واحد ہے, قرآن کے خلاف ہے, عقل عام کے خلاف ہے, مسلمانوں کی قرآن کے بارے میں مسلمہ تاریخ کے خلاف ہے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ یعنی کیوں وقت ضائع کیا جائے اس کے اوپر؟ اس کو نکال کے باہر پھینک دینا چاہیے. بہت سی محدثین نے پہلے الگ کی ہیں, اس کو بھی الگ کر دینا چاہیے. اور دوسری جو چیز میں نے عرض کی وہ یہ ہے کہ قرآن متواتر اللہ کا بہت شکر ہے, اور وہ قرآن جس کو اجماع حاصل ہے امت کا, وہ امت میں بغیر کسی نزاع کے موجود ہمارے پاس موجود. اس کے مقابل میں روایتیں جو کچھ بھی ہیں اور قراءتیں جو کچھ بھی ہیں, خواہ وہ سند کے لحاظ سے صحیح ہوں, خواہ وہ مصائف عثمانی کے مطابق ہوں, خواہ وہ جیسی بھی ہوں, بہرحال وہ اخبار احاد, یعنی سندوں کا بھی کیا حال ہے وہ بھی میں نے بیان کر دیا. لیکن تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے تو ان میں سے کسی ایک کی دو کی سند ٹھیک ہی ہے, جو کچھ بھی ہیں اخبار احاد ہیں. اور یہ بات بالکل مسلمہ ہے کہ قرآن صرف وہ ہے جو تواتر سے نقل ہوا ہے, اخبار احاد کی بنیاد پر قرآن قبول نہیں کیا جا سکتا.
بعض شیعہ
کے بات ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی, یعنی یہ بات جو ہے ان کے محقق علماء میں سے کسی نے نہیں کی. ان کے جو علماء محققین ہیں ان کی بات لینی چاہیے نا. عامۃ الناس میں تو بہت سی باتیں رائج ہوتی ہیں, لوگ بیان کرتے رہتے ہیں, لیکن ان کے محقق علماء میں سے کسی نے یہ بات نہیں. تو یہ جناب قراءتوں کا افسانہ یہ ہے, یعنی اس کی نوعیت یہ ہے. ہمارے ہاں ظاہر بات ہے کہ لوگ اس معاملے میں بہت جذباتی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو روایت ہے اختلاف قراءت کی, یہ بھی بہر الحدیث کی بڑی کتابوں میں موجود ہے, اور جو قراءتیں لوگوں میں رائج ہیں وہ بھی مدرسوں میں پڑھی پڑھائی جا رہی ہیں, تو اس وجہ سے لوگ اس کے بارے میں ذرا جذباتی ہوتے ہیں. لیکن بہت اطمینان کے ساتھ, بہت تہذیب اور شائستگی کے ساتھ یہ بات اس امت پر واضح کرنی چاہیے کہ قرآن اخبار احاد سے ثابت نہیں ہوتا, اور قرآن کی اس قراءت کے علاوہ باقی سب اخبار احاد ہیں. ایک چیز خلجان پیدا کرتی تھی, اور وہ یہ کہ مغرب میں جو قرآن رائج ہے اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کی تاریخ معلوم ہے جب اس کو رائج کیا گیا. تو اس وجہ سے یہ بات بھی بالکل متعین ہو جاتی ہے کہ وہ بھی ایک خبر واحد تھی جس کو ایک زمانے میں حکومت نے لوگوں میں رائج کر دیا, اور اس علاقے میں وہ رائج ہو بھی گئی. لیکن یہ قرآن مجید جو ہمارے پاس موجود ہے اس کے بارے میں آپ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں زمانے میں اس کی قرات رائج کی گئی. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر صحابہ کرام کے دور سے لے کر اب تک بغیر کسی اختلاف اور نزاع کے ہمارے ہاتھوں میں موجود ہے. ہم اس کو پڑھ رہے ہیں, اس کی تلاوت کر رہے ہیں, اور یہی قرآن ہے اور یہی اس کی قرات ہے کہ جس قرات کو پھر قرآن ماننا چاہیے. چنانچہ یہ جو آخر میں معیار بیان کیا گیا ہے, میرے نزدیک اس کی کوئی حقیقت نہیں. یعنی یہ معیار اصل میں حدیث کی سند کے معاملے میں جو اعتماد پیدا کرنے کی بات لوگوں نے کوشش کی ہے, اسی سے وجود پذیر ہوا ہے. اگر آپ غور کریں تو اس کا ماخذ وہی ہے. اس لیے کہ اگر ان اخبار احاد کو ترک کیا جائے تو پھر ظاہر ہے کہ ادھر بھی زد پڑتی ہے, تو لوگوں نے اس کو بھی کہیں نہ کہیں اکوموڈیٹ کر لیا ہوگا, چلیں تھوڑی سی اس کے ساتھ بھی مصالحت کر لی جائے. ورنہ یہ سب اخبار احاد, یعنی اطمینان کے ساتھ یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ایک قرآن متواتر ہے, اور ایک اخبار احاد کی بنیاد پر اس کے بعض آیات کی قراءتیں روایت کی جاتی ہیں. وہ کتابوں میں موجود ہیں لیکن وہ اخبار احاد ہیں, حدیث کے پائے کی بھی نہیں ہے. کجائے یہ کہ ان کو قرآن مانا جائے. اب اگر یہ بحث جو ہے یہ شافی ہے, اس پہ کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا, تو پھر میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ جو پہلا سوال قرآن کے میزان اور فرقان ہونے پر عائد کیا گیا تھا, پہلا سوال اعتراض وارد ہوا تھا نا کہ قرآن کی تو قراءتوں میں اختلافات ہیں, تو وہ سوال بے معنی ہو جاتا ہے. یعنی قرآن مجید کی قراءتوں کے بارے میں کوئی بحث باقی نہیں رہتی. اس کے بعد جناب اب دیکھیے کہ جو دوسری بحث ہے, وقت کتنا باقی ہے؟ تین منٹ ہے. تو تو پھر میرا خیال یہ کہ اس کے بارے میں کوئی سوال کر لیں, اس بحث کو پھر ہم اگلی نشست. جی اس وقت کسی مصحف کے بارے میں یہ بات اعتماد کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ یہ سیدنا عثمان کے, سب سے پرانے نسخے کے بارے میں بھی بہت اختلافات ہیں. یعنی کچھ لوگ کہتے ہیں استنبول کے توپ کاپی میوزیم میں جو ہے وہ اصلی ہے, کچھ کہتے ہیں مراکش میں جو ہے وہ اصلی ہے, کچھ کہتے ہیں کہ جو تاشکند میں تھا, لیکن یہ کہ ان کے بارے میں کوئی بات بھی جو ہے وہ نہیں کہی جا سکتی. جی وہی نہیں موجود, کیا مطلب ہوگا, تمہارے پاس ہے, وہ تو ہمارے پاس موجود ہے, وہی قرآن ہے جس کو ہم پڑھ رہے ہیں, وہ تو ہر مسلمان کے ہاتھ میں ہے. فرقات کی صورت میں فرق ہے, صورت میں فرق ہے, وہ صورت میں فرق ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. وہ تو یہ ہے نا کہ مثلا پیش لکھنے کا ایک طریقہ ایک جگہ رائج ہے, دوسری جگہ پیش لکھنے کا دوسرا طریقہ رائج ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو خط بھی بدلتے رہیں گے, یعنی قرآن ہم جو ہے وہ نستعلیق میں بھی لکھ سکتے ہیں, قرآن مجید ہم خط نسخ میں بھی لکھ سکتے ہیں, قرآن مجید کسی اور خط میں بھی لکھ سکتے ہیں. جی ڈائلیکٹس کا فرق جو ہے وہ اگر ڈائلیکٹس کا اگر فرق ہوتا تو پھر تو مسئلہ ختم ہو جاتا, پھر اور کیا چاہیے تھا, ہے نہیں نا. وہ میں اس پر تفصیلی بحث کر چکا ہوں, اس کو سن لیجیے پیچھے. نہیں ایسا نہیں, گزارش سن لیجیے, نہیں ایسا نہیں, گزارش سن لیجیے. اس زمانے میں پہلی مرتبہ وہ قرآن چھاپا گیا ہے جس میں ایسا لکھا گیا, تو اس زمانے میں تو انہوں نے ورش کی قرآت پر بھی چھاپ دی, ایسا نہیں. جو قرآن امت کے ہاتھ میں ہمیشہ سے موجود, اگرچہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ تو معنی کا مسئلہ نہیں ہے, لیکن وہ بھی پہلی بار ابھی لکھا گیا, ابھی لکھا گیا, پانچ سات سال پہلے میں نے یہ دیکھا ہے کہ کچھ قرآن آئے ہیں وہاں سے جن میں مجمع الفاظ, اس میں جو قرآن چھپا ہے اس میں ہے. جمعرات کی تو اعلان پہلے ہو چکا ہے نا, یعنی کیونکہ یہ اب خالص علمی نشست ہوتی ہے اور اس میں لوگوں کی ایک ضرورت ہوتی تھی کہ کچھ ان کو یعنی متنوع سوالات کرنے ہوتے تھے, تو درس قرآن میں موقع تھا اس کا, تو اس کے لیے میں نے جمعرات کا دن خاص کر دیا, جمعرات کو مغرب کے بعد اسی جگہ جو لوگ بھی آنا چاہیں وہ آ سکتے ہیں, مغرب سے عشاء تک وہ نشست ہوتی ہے, کوئی گھنٹے سوا کے قریب, عام جنرل کوشچنس, جنرل کوشچنس, تو وہ گپ شپ بھی ہو جاتی ہے, جنرل کوشچنس بھی ہو جاتے ہیں, کچھ تھوڑی بہت اس میں دین سے ہٹ کر بھی, یعنی بے دینی کی نہیں. کوئی اس میں فرق, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تو ایسے ہے کہ جیسے تلفظ کا مسئلہ ہے, یعنی آپ دیکھیں کہ یہاں بہت سے لوگ ہیں کہ جو ایک ہی لفظ کے تلفظ کے معاملے میں دو طرح کا نقطہ نظر رکھتے ہوتے ہیں, یہ تو ہوتا ہے اہل زبان میں, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن یہ کام بھی آپ سے پہلے نہیں ہوا تھا, یہ بھی پہلی بار ہوا. موجودہ زمانے میں چونکہ لوگ عام طور پر اس میں قائل ہو گئے ہیں تو انہوں نے چھاپنا شروع کر دیا. جناب, وآخر الدعوان الحمدللہ.